کسی ایک بندے کا کام ہو جائے. تو اس آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز ختم. میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو کے گر گئے. حضرت فرماتے کہ اسی بے نسبت ایک عارف موجود تھے, زمین سے گیا آیا تو دیکھا سبھی لوگ دوڑے, ان کو ہوش میں لے کر کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے جب کہ ماس پڑھنے والا اور تکبیر اولا کا دو درجے ہیں, ایک اعلی ایک ادنا. اعلی درجہ تکبیر اولا کا یہ ہے کہ جو آدمی امام نے جس وقت اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر کہی اس کے ساتھ شامل ہوا ہے, یہ تکبیر اولا اور لوگوں میں یہی مشہور ہے, یہ تکبیر اولا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نیک لوگ اور عبادت گزار لوگوں کے معمولات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تکبیر اولا کا اہتمام کیا جائے. یہ نیک لوگ عبادت گزاروں میں یہ ان کے محاسن کمالات خصوصیات میں ہے. لہذا ایک آدمی عابد ہو صوفی ہو صوفی اور اس چیز کا اہتمام نہ کرے تو گویا کہ اس کی صوفیت کیسی ہے ناقص رہے گی. تو تکبیر اولا کا ایک درجہ یہ ہے اور یہ اعلیٰ ہے اور لوگوں کو یہی معلوم ہے. اور دوسرا درجہ جس کو میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ درجہ یہ ہے کہ جب امام نے پہلی اللہ اکبر کہی جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ نماز کے وہ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے پہلا اللہ اکبر وہ فرض ہے, اس کے بعد جب تک دوسری اور یہ اللہ اکبر ہیں وہ سب کی سب سنت ہے سوائے پہلی تکبیر کے جو کہ فرض ہے. لہذا فرمائے کہ جب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلی تکبیر اولا ہو گئی تو جب تک دوسری تکبیر نہیں ہوئی تو پہلی تکبیر ہی چل رہی ہے. لہذا جو دوسری تکبیر سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو گیا جماعت کی نماز میں تو اس کو بھی تکبیر اولا مل گئی, یہ حضرت فرماتے تھے. لیکن یاد رکھیے گا اعلی اور افضل درجہ وہی ہے جو کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر میں شامل ہونا. تو اس بڑے میاں نے کہا کہ میری کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی. اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور آج میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی. یہ تھا اس عابد کا اور اس اللہ والے کا غم, کہ اس کا غم کیا ہے کہ تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے اسے غم, جماعت کی نماز فوت ہو رہی ہے اس کو غم ہو رہا ہے. تو سوچنے کی چیز ہے کہ جب وہ اس غم کا اظہار کریں تو یہ غم ہمارا بھی غم ہونا چاہیے. جو لوگ نیک ہیں یا نیک بننا چاہتے ہیں تو ان غموں سے گزر کے جانا ہوگا, اس غم کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. تو وہ آئے اور اس وہ جو عارف مسجد میں موجود تھے وہ اللہ والے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بڑے میاں، میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے تکبیر اولا کے ساتھ، ایک کام آپ یہ کرو کہ میری جماعت کی نماز کا ثواب آپ لے لو، اور اپنی یہ جو آہ ہے حضرت فرماتے کہ وہ بڑے میاں سادہ تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کر لو بھائی، جماعت کا نماز کا ثواب مجھے مل رہا ہے، لے لیا، سودا منظور ہو گیا. فرماتے کہ وہ بزرگ جو تھے رات کو ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس نے جماعت کی نماز نہیں پڑھی لیکن اس کو اس درجہ غم تھا کہ ہائے میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی، تو اس سے وہ جو اس درد بھرے غم، درد بھرے دل سے اور غم بھرے دل سے جو آہ نکلی، اس آہ کی برکت سے ہم نے تمام نمازیوں کی نماز قبول کی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو فرمایا کہ اجتماعی عبادت جو کہ منصوص ہیں، اور منصوص کیا ہے یعنی جو کہ شریعت کے اندر ہیں اور جو کہ سنت کا رستہ ہے، اجتماعی عبادتوں کا اس میں شامل ہونا حقیقت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو اللہ تعالی کے دربار میں مقبول بنانا ہے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام. لہذا ایک تنہا عبادت کرے گا، اور قاعدہ یہی کہ تنہا عبادت انسان تجربہ یہی دیکھا، الا ما شاء اللہ النادر کالمعدوم، ہوتی نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہی کہ تراوی میں پہلے ہی تھک جاتے ہیں، تو جب تراوی میں تھکنا ہی ہے تو ذرا اچھی طرح پڑھ کے اچھی طرح تھک جائے، اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر اچھی طرح تھک جائیں، لتا اس تھکنے کے بعد کچھ کر ہی نہ سکے اور سو جائیں. یاد رکھیے گا، یہ سونا دنیا کے سونے سے افضل ہے. اور ہمارے اکابرین اس کو یوں ہی فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ بھی، کہ اس کو یوں کیا کرو کہ رات کو عبادت کی، یہ تراوی پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، اچھی طرح سن لیا، کچھ بیان سن لیا، اب تھک گئے، اب سو جاؤ، صبح تھوڑی جلدی اٹھ جاؤ، تازہ دم ہو گئے، سحری کا جو وقت ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، کچھ تلاوت، کچھ 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، کچھ اللہ سے مانگ لو، تاکہ وہ رات عبادت میں لکھی جائے، بجائے اس کے کہ گپے لگا رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، اور جاگنے کے لیے زبردستی کچھ نہ کچھ حرکات، جس میں چہل قدمی، باتیں کرنا اور فضولیات، غیبتیں، اس سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں جاگنے سے اللہ تعالی کی فرما بردانی کا سونا اچھا ہے. یہ فارمولا ہے، اس لیے سو جائے. اور یہ مسئلہ آپ حضرات کو مجھ سے پہلے ہی معلوم تھا، بیان کرنے سے پہلے. اور اس کی دلیل پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ لوگ پہلے ہی سونا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا، یعنی ابھی میں نے مسئلہ بعد میں بیان کیا اور اس سے پہلے ہی لوگوں نے سونا شروع کر دیا تھا کہ پتہ ہے مولوی نے کیا بیان کرنا ہے. جیسے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، مریدین نے، شاگردوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے لیے بیان کو تشریف لائیں. فرمایا ٹھیک ہے. جب بیان کو آئے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ عرض کیا، جی حضرت ہمیں معلوم ہے. فوراً ممبر سے اترے، جب آپ کو پتا تھا تو پھر میرا وقت لینے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہہ کے چل پڑے. اب لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب سی بات ہوئی. کچھ عرصے بعد اب مشورہ کیا، بھائی دیکھو اب اگر پوچھ لیں گے نا تو منع کر دینا. اگلی مرتبہ درخواست کی، تشریف لائے، وہی بات فرمائی. کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت نہیں ہمیں نہیں پتہ معلوم. فرمایا ایسے جاہل جن کو اتنی بھی خبر نہیں کیا بیان کرنے کا فائدہ. اور یہ فرما کر چل پڑے. اب لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب حرکت ہوئی. اب اس کے بعد انکار کے اچھا اب درخواست کریں گے تو کچھ ذرا 50-50 معاملہ کریں گے. کچھ لوگ کہیں گے ہاں کچھ لوگ کہیں گے نا. تو اس طرح کام بن جائے گا. اب اگلی دفعہ درخواست پیش کی تشریف لائے. تشریف فرما ہوئے ہاں جناب کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ جی ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں جی. فرمایا اچھا. فرمایا دیکھیے بھائی یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لامعلوم نامعلوم جن کو معلوم نہیں ہے. تو ایک کام یہ کریں کہ جن کو معلوم ہے وہ نامعلوم لوگوں کو بتا دیں اور جن کو معلوم نہیں ہے وہ معلوم لوگوں سے پوچھ لیں. اور یہ کہہ کے چل پڑے. تو بھائی اگر آپ کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سونا اور پھر وہ بھی اجتماعی عبادت بیان, وہ سونا تو فرما برداری کا سونا ہے اس لیے پہلے ہی سونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں یہ مسجد جس سوسائٹی میں واقع ہے اس کا نام ہی ہے گلستان زرری. یہاں گویا کہ اب پتہ نہیں گلستان کو اس معنی میں لیں گے کہ یہاں سونا اگتا ہے یا بنتا ہے یا ملتا ہے. اب گلستان کس معنی میں لیں گے یہ تو اہل سوسائٹی سے پوچھنا چاہیے کہ گلستان معنی میں بننے کے ہیں ملنے کے ہیں, صحیح ہے نا جناب, یا بننے کے ہیں یا اگنے کے ہیں. تو بہرحال یہ ہم رات کے متعلق ہمارے اکابرین کا طرز اور معمول رہا جو اپنے مریدین متوسلین شاگرد اور عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھاتے تھے تاکہ وہ کمزور بندے بھی محروم نہ رہے. لیکن میں واللہ کہتا ہوں مسجد میں کہ وہی اکابرین جنہوں نے اپنے ان شاگردوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے جن کو یہ آسان نسخے بیان کیے یہی وہ لوگ تھے جو شب بیدار تھے. یعنی ساری سختیاں مجاہدات مشقتیں اپنے اوپر لی اور اپنے دوستوں کو راحتیں اور سہولتیں اور رخصتیں سکھا دی. تو میرے پیارے دوستو لہذا عبادت یہ تھوڑا سا وقت ہے گویا کہ جو بیان کا, اس میں اپنے آپ کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ اس یہ جو اللہ تعالیٰ آپ اپنے کرم سے اس کو باران رحمت فرما دیجئے یعنی رحمت کی بارش, اور اپنے کرم سے ہمارے دل کا جو سیپ بند ہے اس کا منہ کھول دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت اور علم کا کون سا قطرہ اس دل میں اتر جائے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے اپنی محبت کا موتی گوہر بنا دیجئے. اس لیے اس لالچ میں آپ حضرات تشریف رکھیں اور اپنے بزرگوں کی چند باتیں عرض کرنا مقصود تھی. بہرحال جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کی یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے مواہب ربانیہ. اور اس مواہب ربانیہ کی کتاب میں حضرت کے پانچ ملفوظات, ملفوظات کہتے ہیں کہ بزرگان دین اور اللہ والے جو بات ارشاد فرماتے ہیں جو لفظ فرماتے ہیں, اصل میں جو لفظ کہا جائے وہ ملفوظ ہی ہوتا ہے لیکن اللہ والوں کے الفاظ کو ملفوظات کو ملفوظ کہا جاتا ہے, عام لوگوں کے الفاظ اور لفظوں کو ملفوظ نہیں بولا جاتا. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے طالبین اور سامعین ان الفاظ کو سن کر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، جس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل اور گناہوں پر معافی مانگنے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ ملفوظ تو سب کے ہوتے ہیں، وہ بھی ملفوظ ہی ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، لیکن اس نسبت اسی کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ملفوظ حقیقت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہیں۔ جیسے میرے مرشد نے جب اپنی کتاب معارف مثنوی، جو کہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی شرح ہے، حضرت مولانا سید یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پیش کی تو حضرت نے کتاب کھولی، اور کتاب کھولتے ہی جو سب سے پہلے شعر حضرت کے سامنے آیا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، وہ شعر یہ تھا کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت۔ اہل دل وہ ہیں جو اللہ کو، حق کو، یعنی اللہ کو اپنا دل دیتے ہیں، یعنی میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو سب کے سینے میں دل ہے، کافر کے سینے میں بھی دل ہے، جانور کے سینے میں بھی دل ہے، لیکن نہ جانور کو اہل دل کہا جاتا ہے نہ کافر کو اہل دل کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان جو کہ گناہگار ہے اس گناہگار مسلمان کو بھی اہل دل نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ مسلمان جو عبادت گزار ہے اس مسلمان کو بھی اہل دل نہیں کہا جاتا، بلکہ اہل دل ان اللہ والوں کو کہا جاتا ہے جن کو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ اللہ والے وہ ہیں، اہل دل وہ ہیں کہ جو اپنے دل کو اللہ کو دیتے ہیں، اللہ پر فدا کرتے ہیں۔ دل دہت اورا، دل اسی کو دیتے ہیں کہ دل رامی دہت، کہ جس نے ان کو دل عطا فرمایا ہے۔ لہذا چونکہ یہ دل کو خالق دل پر فدا کرتے ہیں، لہذا اس لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ سارے عالم کے سینے کے اندر دل موجود ہے، سارے عالم کے مخلوقات کے سینے میں دل موجود ہے، لیکن ان کو اہل دل نہیں کہا جاتا۔ لہذا اسی طریقے سے اگرچہ سب لوگ الفاظ بولتے ہیں، سب کے الفاظ کو ملفوظ ہی کہا جائے گا معنی کے اعتبار سے، لیکن اس کو ملفوظ نہیں کہا جاتا، بلکہ ملفوظ اس کو جا کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے وہ الفاظ کہ جس سے گنہگار بندے یا وہ عبادت گزار ہیں تو وہ صاحب نسبت ہیں، جن کی نسبت، جن کو نسبت عطا نہیں ہے، جو اللہ والے نہیں ہیں وہ اللہ والے بن جائے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی نسبت کے اندر اور مضبوطی اور ان کی نسبت قوی ہو جائے، اس لیے ان کو ملفوظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چھ کتابیں ہیں ملفوظ کی، جو یہ اکابرین اپنی مختلف مجالس کے اندر جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو قاعدہ یہ رہا کہ شاگرد اور مریدین اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لہذا اسی کی برکت ہے یہ۔ اب اس برکتوں کو سمیٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو محفوظ کرتے ہیں وہ بیان تو کرتے ہیں لکھتے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لکھ نہیں سکتے، حقیقت تو یہی ہے، لہذا وہ بیان بھی کر رہے ہیں، ایسا شخص بھی گویا کہ اپنے شیخ کے مال کو لے رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے۔ بعض ہوتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں بیان نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیان بھی فرماتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تقریر کے ساتھ ساتھ ان کو تحریر کی بھی ملکہ عطا فرما دیتے، تحریر پر بھی کمال عطا فرما دیتے ہیں تقریر کے ساتھ ساتھ، گویا کہ وہ شاگرد اس بات پر محنت کرتا ہے، وہ مرید اس بات پر محنت کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے خزانے کو محفوظ کر لوں اور امت کو آگے پہنچا دوں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور امت کو بھی آگے پہنچاؤں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ گویا کہ یہ اس لائق مرید کا، یہ اس مرید کی لیاقت اور اس کی فرما برداری کہ وہ اپنے شیخ کے مال پر اتنا حریص ہے کہ نہ صرف میں عمل کروں بلکہ اس مال کو آگے بھی پہنچا دوں، تقریر یا تحریر کی صورت میں۔ اور بعض وہ ایسے ہیں کہ جو نہ خود عمل کرتے ہیں نہ ان کی تقریر نہ تحریر سے کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ بھی مریدین کی ایک قسم ہوتی ہے کہ نہ عمل کرنا, گویا کہ بیان ادھر سے سنا ادھر سے نکالا اور کپڑے جھاڑ کر چل پڑے. تو ایسے مریدوں میں نہ بنے ہم لوگ, اپنے بڑوں کے ایسے شاگردوں میں اللہ تعالی سے یہی عرض کرے, درخواست کرے کہ ان شاگردوں میں ہمیں نہ شامل فرما, بلکہ وہ ہو کہ ہم اس درد کو اپنے سینے میں بھی منتقل کریں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما دے, پھر اس کو آگے بھی پہنچائے. جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزل اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے, یعنی خوش و خرم رکھے, پھر دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من سمع مقالتی, جس نے میری بات کو سنا, وعدہ, اس نے اس کو یاد بھی کیا اور اس کو آگے بھی بڑھا دیا. یہ محدثین کے لیے دعا دی کہ جنہوں نے سنا اس کو یاد کیا اور پھر اس کو امت کو آگے بھی بڑھا دیا. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دی. تو میرے پیارے دوستو, لائق مرید اور لائق شاگرد کیا ہو کہ اپنے شیخ کے بات کو محفوظ کیا یا غور سے سنا, اس کو محفوظ کر کے اس پر عمل شروع کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں اپنے شیخ سے مشورہ کر کے, اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ بھی رحمت فرما دیجئے کہ میری جان مال آبرو اور وقت کو, کہ اس یہ جان مال آبرو اور وقت خدمت دین اور نشر محبت کے لیے استعمال ہو جائے. تو یہ وہ ان شاگرد اور مریدین کی محنت ہوتی ہے کہ جو اس شکل میں نظر آ گئی, گویا کہ شیخ کا مال قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں جناب؟ اب اس سے پڑھنے والے سننے والے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو گویا کہ یہ ایک لالچ کی چیز ہے جس کو آگے بڑھایا, یا کوئی شاگرد ہے مرید ہے وہ تقریر کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے مال کو, اپنے بڑوں کے مال کو, اس درد محبت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اور وہ سینہ سے سینہ, وہ نور نبوت, وہ درد محبت منتقل ہو کر میرے شیخ تک پہنچا اور میں اپنے شیخ سے حاصل کر کے اس کو آگے بڑھاؤں. تو حضرت والا کے یہ ملفوظات ہیں. چونکہ تراوی کے بعد اسی کو پڑھنے کا معمول رہا, ہم نے کہا چلو آج بھی اسی معمول پہ چلے, وہی کام کریں, نیا کام کیا کریں بس. اور یہ ملفوظات کا میں اس سے پہلا ملفوظ ہے, ملفوظات کی کتاب ہے فیوز ربانی اس کا نام ہے. حرمین شریفین, یعنی کعبہ شریف مکہ, جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اس اتنی پرانی بات ہے. جنوری 1997 سردی کا زمانہ تھا اس سفر میں. اور ایک عجیب بات, سبحان اللہ, میرے مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر میں تھا. حضرت اب میں حضرت کے ساتھ بیرون کا میرا پہلا سفر تھا یہ, بلکہ اس سے پہلے جو میں نے اسفار حضرت کے ساتھ کیے تھے 96 کے زمانے میں, تو اس میں ان اسفار میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت کے ساتھ جاتا تو تھا لیکن پوری طرح خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا, کیونکہ میں نیا تھا. تو ظاہر بات ہے ذرا کچھ یا قابل دیکھتے ہیں, موقع عنایت فرماتے ہیں کہ بھائی کچھ سیکھو پھر خدمت کرو. تو یہ میرا پہلا وہ سفر تھا, یہ سفر میرا ایسا پہلا سفر تھا کہ جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا حضرت والا کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اس سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میرا پہلا سفر تھا, نہ اندرون ملک پہلے ایسا سفر ہوا تھا اور نہ بیرون ملک, تو تھا ہی پہلا سفر حضرت کے ساتھ. اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ حرمین شریفین کا سفر. لہذا یہ وہ پہلا سفر تھا کہ جس میں حضرت والا کی خدمت میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کہ میں حضرت والا کی خدمت میں خانقاہ حاضر ہوا اور واپسی میں حضرت والا کے ساتھ خان تک کا تک, پھر وہاں سے رخصت لے کر اپنے گھر گیا. اتنا ساتھ رہا, اور نہ صرف ایسے ساتھ رہا بلکہ حضرت کے ساتھ جو جس کمرے میں حضرت آرام فرما ہوتے تھے اسی کمرے میں ہی میں سوتا تھا. حضرت کا کھانا, حضرت کی دسترخوان لگانا, حضرت کے سر پہ تیل کی مالش, حضرت والا کے بدن دبانا, پیر دبانا, حضرت کی جوتی درست کرنا, حضرت کو وضو کرانا, یہ پہلا موقع تھا. حضرت کے لیے کھانا لگانا, ہاتھ دھلانا, حضرت کی آسا بلکہ حضرت والا اپنی شفقت سے ہاتھ پکڑ کر کعبہ شریف, کچھ طبیعت ناساز تھی تو ہاتھ پکڑ کر, پہلا وہ سفر تھا کہ جس نے اتنی حضرت والا نے مجھ پر شفقت فرمائی 1997 میں. الحمدللہ اب وہ باتیں یاد آتی ہیں, اور جس کی باتیں ہیں ایک وقت کے دن رات ساتھ اتنا کرم اللہ تعالیٰ کے کہ جب چاہتے تھے, کبھی کبھی رات کو بھی 2 بجے بھی جی چاہا تو 2 بجے بھی چلے جاتے تھے. اور حضرت والا کی شفقت کے کبھی مجھ کو منع نہیں فرمایا کہ اس وقت نہ آنا, اس وقت نہ آنا, کبھی ایسا نہیں. تو یہ جو ملفوظات اب جو چل رہے ہیں پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں, یہ ملفوظ مدینہ شریف کا ملفوظ ہے. گیارہ رمضان المبارک 1417 ہجری مطابق 20 جنوری 1997 پیر کا روز. تصوف کی حقیقت, ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے چند وظیفوں پر, چند تسبیحات پر اور چند خوابوں اور مراقبات پر اور نفلی عبادات پر تصوف کی بنیاد رکھی ہے. فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اعلان سن لیجئے کہ ان اولیاءہ الا المتقون, ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں. ہمارے ولی یعنی ہمارے دوست صرف متقی بندے ہیں, اور تصوف کی جو حقیقت ہے وہ صرف تقویٰ یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ والوں کے پاس رہنا ہے تو تقویٰ سیکھیے, اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجیے. فوراً, اب یہ اس میں نہیں ہے, حاشیے میں کہتا ہوں کہ بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجیے, جلدی سے اپنی نیت اور ارادوں کو درست کر لیجیے. یہ مطلب تھوڑی ہے دروازہ کھلا ہے بھاگ جائے, یہ تو بیوقوفی کی علامت ہے, حماقت ہے. دیکھ لیے, لوگوں کو دیکھیے, ایک صاحب حضرت کی خانقاہ میں آیا کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے حضرت کو بتایا کہ میں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, میں امریکہ جانا چاہتا ہوں. پھر میں اچھا دعا کرتا ہوں. حضرت نے پوچھا کیا کوشش کر رہے ہو, کہا حضرت 7 برس ہو گئے, 7 برس. کتنے؟ 7 برس. آپ اس شخص کو دیکھیے, 7 برس ہو گئے لیکن وہ مایوس نہیں ہوا, وہ کہنے لگے ابھی پھر انٹرویو ہے میرا. 7 سال اور 7 برس امریکہ جانے کی کوشش, لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. اور ہمارا کیا حال کہ تھوڑی سی عبادت کے بعد اگر تھوڑا سا کمزوریوں کی جیسے گناہ ہو گیا, فوراً ہمت ہار بیٹھتے ہیں, یا شیخ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دی, یا کوئی ایسی بات سن لی کہ اچھا وقت ضائع نہ کرے, ٹھیک ہے بھائی چھوڑو. تو اس شخص کو دیکھیے کہ امریکہ جانے کے لیے کتنا محنت اور کیسی, کہ 7 سال سے وہ محنت کر رہا ہے اور اب بھی پر عزم ہے. یعنی ابھی بھی اس کے لہجے اور بات میں مایوسیاں نہیں تھی. حضرت نے فرمایا ارے میاں چھوڑو, کہانی حضرت جانا ہے. تو ایک امریکہ جانے کے لیے ایک شخص اتنا بے چین ہو تو خالق عالم کے پاس جانے اور اس کی دوستی کے لیے ہم کیوں نہ اپنے دل میں تڑپ رکھے. اس لیے کیا بلا وجہ وقت ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے, اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجئے, جلدی سے ارادہ کر لیجئے. ارے میاں مرید تو نام ہی ہے ارادہ کرنے والے کا, لہذا جس نے ارادہ نہ کیا وہ تو مرید ہی نہیں ہے. لہذا جب ظاہری طور پر مرید بن گیا تو جلدی سے اپنی نیتوں کو درست کر کے باطنی طور پر بھی اور حقیقی مرید بھی بن جائے, کیونکہ کونوا مع الصادقین یعنی معیت اہل اللہ, اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے, یعنی گناہوں چھوڑنا. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں یہ آیت شریفہ جو تلاوت بھی کی تھی اس میں تقویٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں کو کہ تقویٰ اختیار کرو. اور یہ تقویٰ کیسے ملے گا, اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اللہ, اور ان اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا مقصد کی بھی کیا ہے اب یہ دیکھیے, اور یہ محفوظ ہے 12 رمضان شریف کا, 1417 اچھا رمضان شریف کا زمانہ تھا وہ. دادا جب ہم پہنچے تو اس وقت شعبان کی آخری رات کو سفر تھا شعبان کی, اور حضرت والا کے ایک رشتے دار تھے جدے میں, وہاں حضرت نے قیام فرمایا. اگلی صبح جب ہم روانہ ہوئے, ظہر کی پہلی نماز کعبہ شریف میں پڑھی, اور مغرب میں رمضان شریف شروع ہوا اور حضرت نے فوراً عمرہ شروع فرمایا. یہ اس وقت کی بات. سبحان اللہ, لہذا یہ رمضان شریف کے ملفوظات کے ہیں. پھر سفر پورا رمضان شریف میں رہا. مطلوب حقیقی رضا حق ہے, یعنی ہمارا جو اصلی ارادہ اور اصلی مقصد اور مطلوب اور مطلب, دیکھیے مطلب مطلب کیا ہے جناب, مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کس مطلب سے آئے ہو بتاؤ, مطلب ہی ہو؟ جی ہاں مطلب ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پانا ہے, ایسے مطلب ہی ہے. عرف میں تو مطلب ہی کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنی غرض رکھے وہ مطلب ہی آدمی ہے. ہم بھی مطلب ہی بنیں گے, کیسے؟ اللہ تعالی کو پانے کے لیے. ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہم بلد رسول میں ہیں. واہ, اب اس جملے کا مزہ. اب یہ جملہ اب ایک آدمی پڑھے گا, لیکن ایک وہ پڑھے گا کہ جو اس وقت اس مجلس میں بھی حاضر ہو, اور مجلس میں حاضر ہو شیخ کے ساتھ ہو, اور مدینہ شریف میں ہو. اب بتائیے کیسا مزہ ہوگا. سبحان اللہ, ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہم بلد رسول میں ہیں, یعنی رسول کے شہر میں ہیں, مدینہ شریف مراد. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پھیلانا اتنا پسند ہے کہ ہجرت کرا کے کعبہ شریف کا 1,00,000 کا ثواب چھڑوا دیا کہ میرا اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے, عاشقانہ مذہب ہے. واہ, اس کو محبت کا مذہب ہے. اب آپ دیکھیے, ایک آدمی کا ایک طرف معشوق ہو یا معشوقہ ہو اور دوسری طرف افطاری تقسیم ہو رہی ہو, جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ افطاری تو کیا 1,00,000 بھی اگر دے تو وہ نہ جائے گا. لہذا انگلستان برطانیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو کسی عورت پر عاشق ہو گیا تھا, اور یہ بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ وہ ایک عام سی عورت. لہذا پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یا تو اس کے عشق سے دستبردار ہو جاؤ یا بادشاہت سے دستبردار ہو جاؤ, کہ بادشاہوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم؟ یا عشق سے دستبردار ہو جاؤ یا بادشاہت سے, یعنی بادشاہ چھوڑ دو یا عشق چھوڑ دو. آپ تصور کریں بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے, لیکن یہ عشق بازی اس سے بھی خطرناک چیز ہے. لہذا اس نے بادشاہ چھوڑ دی اس معشوقہ کے چکر میں. ایسی چیز ہے تو محبت, ایسی چیز ہوتی ہے جب ایک گلے سڑنے والی لاش کی محبت کا یہ عالم ہے تو پھر اس محبوب حقیقی کی محبت اور تعلق کا کیا عالم ہوگا. اگر اس کی خاطر سے سارے عالم کی بادشاہت کو, سارے عالم کی وزارت کو اور شامی کباب اور بریانی کو, سارے عالم کے حسینوں کو اور سارے عالم کی لذتوں کو قربان کر دے اپنے محبوب کی خاطر سے, تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اسلام عاشقانہ مذہب ہے, کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے. واہ, ثواب کو مت دیکھو, ثواب کو مت دیکھو, مجھ پر مرو. میں خوش ہو جاؤں تو تمہیں سب کچھ مل گیا, میرا خوش ہونا تمہارے لیے کروڑوں ثواب سے بہتر ہے, اور ایک کروڑ ثواب کے ساتھ اگر میں کسی بات پر ناراض ہو جاؤں تو کہاں جاؤ گے. لہذا ثوابوں کی جوڑ باقی نہ کرو, یہ دیکھو کہ میرا حکم کیا ہے. میرا حکم ہے چلے جاؤ, وہاں سے میرا دین پھیلے گا. ہمیں وہ زمین عزیز ہے جہاں سے ہماری محبت کا نشر فی العالم ہو, یعنی ہماری محبت سارے عالم میں پھیلے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ کتنے پیارے شخص ہیں, فرماتے ہیں خوشتر ازر دو جہاں آجا بود, خوشتر ازر دو جہاں آجا بود, کی مرا باو سرو سودا بود, خوشتر ازر دو جہاں آجا بود, کی مرا باو سرو سودا بود. اے دنیا والو, دونوں جہان میں جلال الدین رومی کو وہ زمین سب سے زیادہ پسند ہے جہاں میرے سر کا اللہ تعالی کی محبت سے سودا ہو رہا. اسی لیے فرمایا کہ جس دین کی اشاعت پر اللہ تعالی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہانا گوارا کیا, جس دین پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہانا گوارا کیا, وہ دین عند اللہ کتنا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دین کی کیا قیمت ہوگی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کی خاطر سے خون بہانا گوارا فرما لیا. میرے شیخ فرماتے کہ میں واللہ کہتا ہوں کہ کسی کافر کی کیا مجال تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہاتا, فرشتہ ایک چیخ مارتا اور سب بے ہوش ہو جاتے, مگر اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ اگر سارے عالم کے درخت قلم بن جاتے اور سارے عالم کے سمندر روشنائی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری عظمت اور میری صفات کو یہ نہیں لکھ سکتے. لہذا جب سارے عالم کے درختوں کے قلم اور سارے دنیا کے سمندروں کی روشنائی میری عظمتوں کی تاریخ لکھنے کے لیے ناکافی ہو گئی, تب میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے, اس خون نبوت سے جو تمام نبیوں کے خونوں کا سردار تھا, اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی تاریخ سازی ہے, قیامت تک کے لیے ثابت ہو گیا کہ اللہ کتنا پیارا ہے. جہاں پیغمبروں کے خون بہتے ہیں, جہاں صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں, احد کے دامن میں 70 شہید بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی قربانیوں کو کیا سمجھتے ہو, اس دین پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ گیا, ہم 70 ایک ہی دن میں شہید ہو گئے. لہذا ہم لوگ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے سامنے ہماری دولت کی کیا قیمت ہے. اگر کوئی مالدار اپنی ساری دولت اس دین پر فدا کر دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عالم اپنی زندگی کے احساس علم دین کی نشر و اشاعت میں فدا کر دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر شہید اس دین پر اپنا خون بہا دے تو اس دین کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرہ خون, ایک قطرہ خون مبارک کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. اس لیے اے اللہ, ہم آپ کے حضور میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے رحمت بحر زخار, اے رحمت بحر زخار، کہ آپ رحمت کا سمندر اور بحر زخار جاری آپ کا سمندر ہے، اور آپ کے سمندر کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کی رحمت کے سمندر کی، بس آپ کی رحمت کی ایک موج ہم پر نازل ہو جائے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے، آپ کی رحمت کی اگر ایک موج ہم کو مل جائے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ اللہ، حی علی الصلاۃ کا عاشقانہ ترجمہ، ارشاد فرمایا کہ حی علی الصلاۃ کا عالمانہ ترجمہ تو ہے کہ آؤ نماز پر، لیکن فرمایا کہ اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ مؤذن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو، اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو، مولائے کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو، مولائے کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں۔ پانچ وقت یاد فرمانا کیا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے؟ کسی کی اماں پانچ وقت بیٹے کو بلائے تو بیٹا ہر طرف گاتا پھرتا ہے کہ میری ماں کو مجھ سے بڑا پیار ہے، کئی دفعہ کہتی ہے کہ بیٹا دکان سے آ کر اپنے کو دکھا جایا کرو، ہم تمہارے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش کو دیکھو کہ دن میں پانچ دفعے ہم کو بلاتے ہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے باتیں کرو، نماز معراج المومنین ہے، مجھ سے ملاقات کرو اور میرے قدموں میں سر رکھ دو۔ ایک شاعر نے سجدے کی یوں تعبیر کی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سرنگ در بھی ہے، یعنی اپنے حضور میں اپنے قدموں میں سر رکھنے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں، کتنا بڑا کرم ہے۔ پھر رمضان شریف میں جو تراویح ہے، 40 سجدے ہر رکعت میں 2 سجدے 20 رکعت تراویح اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے لیے اپنے محبوب کی سنت کہلوا دی، قیامت تک کے مسلمانوں کو اطلاع کروا دی کہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سنت کہلوا دی کہ 20 رکعت پڑھو اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں گے تو 40 ہم اپنا قرب خاص رمضان میں تمہیں عطا فرمائیں گے، کہ سر بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے اور سنگ در بھی ہے۔ اور میرے شیخ کا شعر فرماتے، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، کیا کہوں قرب سجدے کا عالم، سجدے میں کیا قرب ملتا ہے، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسمان میں۔ کہ اس آسمان والے، ہم نے زمین پر سجدہ کیا اور اس آسمان والے مولا کے پاس پہنچ گئے، واہ کیا ہے، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسمان میں۔ ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا جینے کے لیے ہے، کھانا پینا جینے کے لیے ہے، کپڑا پہننا جینے کے لیے ہے، مکان جینے کے لیے ہے، مگر ہمارا جینا اللہ پر مرنے کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا جینے کے لیے ہے، کپڑا پہننا جینے کے لیے ہے، مکان جینے کے لیے ہے، مگر ہمارا جینا اللہ پر مرنے کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پر مریں، لیکن فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ دسترخوان پر لے پلیٹ، دسترخوان پر لے پلیٹ اور پیٹ میں سمیٹ اور پھر فلیٹ میں لیٹ، یہ ہم نے مقصد سے بنایا کہ دسترخوان پر لے پلیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ اور پھر فلیٹ میں لیٹ، اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ لے پلیٹ لے پلیٹ پیٹ میں سمیٹ فلیٹ میں لیٹ اور صبح لیٹرین میں گھسیٹ، یہ مقصد بنایا۔ سبحان اللہ سبحان. چلو بھائی اللہ تعالیٰ اس درد کو قبول فرما لے اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی محبت کا گوہر محبت بنا دے, در محبت بنا دے, در محبت اور گوہر محبت, در محبت بنا کے ہم سب کو درویش بنا دے. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ لفظ درویش نہیں ہے بلکہ درویش ہے. پھر حضرت نے اس کی وجہ فرمائی, فرمایا در کے معنی دروازہ اور ویش آویزش سے ہے اور آویزش کے معنی لٹکنا, آویزہ کرنا, لٹکانا. لہذا درویش کا مطلب یہ ہوا کہ دروازے سے لپٹنے والا, چپٹنے والا. اور فرمایا کہ درویش در کے معنی موتی کے ہیں اور ویش یہاں پر وش سے ہے, جیسے کہتے ہیں میں وش, مثل مثل چاند, میں کہتے ہیں چاند کو, ماہ کہتے ہیں چاند کو, مثل چاند. لیکن نام رکھنا نہیں چاہیے, مہوش نام رکھنا نہیں چاہیے, یہ وش کے وزن پہ جتنے ہیں, اگرچہ ہماری وش ہے یعنی ہماری چاہت ہے لیکن وش جس میں سب کے آخر میں آتے ہو نا, الا ماشاءاللہ, تو ایسے نام نہ رکھے. اگر ایسے نام جس میں مہوش کی طرح سے آتے ہو تو آئے نوازش ہوگی. ایسے نام یہ مہوش, تو مہوش کے معنی مثل چاند, مثل چاند, تو وش مثل کے ہے, تو درویش کے معنی کیا ہوئے, مثل موتی. واہ, اور موتی وہ ہوتا ہے جو سارے عالم سے مستغنی رہتا ہے, یہاں تک کہ موتی دوسرے موتی پر بھی کبھی رشک نہیں کرتا. دیکھیے نا صاحب, دادا اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب اور ولایت کی جو دنیا عطا فرماتے ہیں بس وہ اپنی دنیا میں مست اور موج میں رہتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ وہ جنتی صفت دنیا میں عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک جنتی دوسرے جنتی سے حسد نہیں کرے گا, اگرچہ اس کا درجہ زیادہ بھی ہوگا لیکن کم درجے کا جنتی بھی زیادہ درجے والے, اعلیٰ درجے والے جنتی سے حسد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی رضا بالقضاء اور ایسا عطا فرمائیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا گوہر محبت, در محبت عطا فرماتے ہیں اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ پھر دوسرے اللہ والے سے حسد نہیں کرتا, اور جو ظالم حسد کرے وہ اللہ والا کہاں ہوا. اصل تو بات یہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوش فرماتے ہیں کہ وہ کسی سے کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت, اپنا قرب عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت یہ خود ایک, اس لیے یہ بات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ کا شکر اس چیز کا معمول بھی ہے. بات مشہور یہ ہے کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, اس سے انکار نہیں ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن قاعدہ عام یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد, تلاوت قرآن پاک کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, یہ قاعدہ عام ہے. اور یہ بات حضرت مولانا شاہ ابرار الاف صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. حضرت کی بات کو نقل کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. لہذا کبھی کوئی اللہ میاں سے مطلب ہو, کوئی ضرورت پوری کرنی ہو, زیادہ نہیں صرف ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف ہی پڑھ لے, کہ زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں, ایک مرتبہ قل ھو اللہ شریف ہی پڑھ لے. مقصد قل ھو اللہ ہی پڑھانا مقصود نہیں ہے, جیسے ہمارے یہاں فاتحہ کا مطلب صرف فاتحہ ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کہیں سے بھی کر لی, لیکن قل ھو اللہ شریف ایک چھوٹی سورت ہے اس لیے وہ بتائی جا رہی ہے کہ چھوٹی سورت ہے, وقت کم ہے, ورنہ زیادہ ہو ماشاء اللہ. جیسے اپنے بزرگوں کے, اپنے پیاروں کے پاس انتقال ہو جائے تو یہ نہیں کہ قل اللہ شریف ہی پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، پورا قرآن پاک پڑھے بلکہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میرا اپنے شیخ کے لیے پہلے بھی معمول تھا، حضرت والے کی حیات مبارکہ میں بھی، کہ میں حضرت کے لیے قرآن پاک رمضان شریف میں ایک قرآن پاک حضرت کے لیے پڑھتا تھا، حضرت کی حیات میں بھی معمول تھا. کیونکہ ہمارے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ایصال ثواب، ثواب منتقل کرنے کے لیے اگلے کو مارنا پڑتا ہے. جی زندوں کو دے ایسا، یہ غلط بات ہے بھائی، زندے کو بھی ثواب دیا جا سکتا ہے، ضروری تھوڑی کہ پہلے اس کو مارو. لہذا ایصال ثواب، ثواب ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا، یہ زندوں کے لیے بھی ہے. لہذا الحمدللہ میرا حضرت والا سے تعلق کے بعد ہر رمضان شریف میں معمول رہا کہ میں ایک قرآن پاک حضرت کے لیے ضرور پڑھتا تھا الحمدللہ، اور وہ معمول اس سال تک باقی ہے، یعنی حضرت کی حیات مبارکہ میں بھی. اور پھر نہ صرف یہ کہ پڑھتا تھا بلکہ اس کی اطلاع حضرت والا کو بھی عرض کرتا تھا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے قرآن پاک پڑھا، اور وہ یہ بھی تو ایک ہدیہ ہے، یہ بھی تو ایک ہدیہ ہے. لہذا وہ اب دیکھیں نا، کوئی آدمی طواف کرتا ہے تو کیسے بتاتا ہے، جی میں نے آپ کی طرف سے طواف کیا، لہذا نکالو 500 ریال. ایک صاحب نے ایسے ہی ہمارے کراچی میں عمرے کو جا رہے تھے، ایک صاحب کراچی کا واقعہ ہے، تو انہوں نے سب کو ترغیب دی مسجد میں کہ بھائی دیکھو جا رہا ہوں، بتاؤ تم لوگ کی طرف سے عمرہ اور طواف کروں؟ کہا جی ہاں، عمرے کے ریٹ یہ ہیں، طواف کے ریٹ یہ ہیں. اچھے خاصے ریال جمع ہو گئے ان کو. ارے چھوڑ دو نا، کیا فضول حرکت کرتے ہو یار. اچھے خاصے ریال جمع ہو گئے ان کے اچھے خاصے ریال جمع ہو گئے، خرچہ تو ایسے ہی نکل آیا. یہ ترکیب اچھی ہے نا، تو عمرے اور طواف کے ریٹ مقرر کیے. اور وہ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں یا عمرہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں تو اس کو ضرور بتاتے ہیں، بتاتے نہیں تو بھائی جب قرآن پاک پڑھے اس کی بھی اطلاع دے. یہ بھی ایک ہدیہ ہے، یہ بھی ایک تحفہ ہے، اور اس قابل ہے یہ تحفہ کہ شیخ کو اپنے بڑوں کو پیش کیا جائے، اس قابل ہے. گویا کہ شیخ کے حقوق میں سے اس بات کو بھی ہے کہ مرید ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرے، اور حیات شیخ میں، حیات شیخ میں جیسے اسی طرح قربانی کرتے تو اس کی اطلاع دیتے نہیں، قرآن پاک عبادت ہے، کوئی اور نیک کام کیا اس کا بھی کرے اور اس کی اطلاع دے. جیسے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت والا قرآن پاک کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ معمول بھی، اور میں حضرت کو اطلاع بھی کرتا تھا، حضرت جیسے شروع کرتا تھا حضرت میں نے شروع کر دیا، آپ دعا فرما دیں جاری ہے، پھر کبھی بیچ میں بھی اطلاع موقع دے کر کے، کبھی دیکھا حضرت کی شفقت تو موقع دے کر بیچ میں بھی، پھر تکمیل پر بھی حضرت سے عرض کر دیتا کہ حضرت الحمدللہ ایک قرآن پاک تکمیل ہو گیا، وہ آپ کے بھی خدمت میں اس کا ہدیہ. یہ بھی ایک ہدیہ تحفہ، تو یہ بھی ہدیہ دے کیوں جناب، یہ تو کتنا آسان ہدیہ ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دعا کریں کہ اللہ آپ سب نے کرم سے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ مغفرت کا تحفہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ معافی کا تحفہ عطا فرما، اپنی شہر شان رحمت ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت بحر خالق رحمت بحر زخار اپنی رحمت کا آبشار ہماری جانوں پر انڈیل دیجئے، وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اور یا اللہ گناہوں سے اپنے کرم سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کو یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کو ہم سب پر وسیع فرما دیجئے, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما, رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرما, رمضان شریف کے روزوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما, قرآن پاک کی عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما, شب قدر کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما. اے خالق رمضان ہم سب کو معاف فرما, اے خالق خالق صیام یا اللہ آپ اس کے خالق ہے, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اور یا اللہ آپ خالق ہے, یا اللہ شب قدر ہیں آپ انہیں عطا فرمائیے, یا اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہر تاک رات کو ہمارے لیے شب قدر بنا دیجئے, یا اللہ ہر تاک رات کو ہمارے لیے شب قدر فرما دیجئے, آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا اللہ اگر آپ چاہے ہر شب قدر ہر تاک رات کو ہمارے لیے شب قدر فرما دے, اور یا اللہ اس کا ثواب اور اس کی فضیلت ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اپنا کرم خاص ہم پر فرما دیجئے, ہر تاک رات کو ہمارے لیے اللہ شب قدر فرما دیجئے, اور وہ ثواب اور وہ جو رضا آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے لیے فرمائی کہ یہ جو ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر جس کو فرمایا خیر من الف شهر, یا اللہ تعالی وہ خیر و برکت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, یا اللہ وہ خیر و برکت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اور یا اللہ اپنی دوستی اور ولایت کا انتہائی مقام مقام ولایت صدیقیت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی دوستی کا انتہائی مقام مقام ولایت صدیقیت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں. یا اللہ اپنی اس چاہت کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے, اجتباع کی دولت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ اپنا جذب کامل ہم سب کو عطا فرما, اپنا قرب خاص ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ بحقی اللہ یجتبی الیہ من یشاء, ہم سب کو اپنی جان پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ سارا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے, ہم آپ کے ہیں, آپ ہی کے بن کر رہے ہیں, اور آپ ہی کے بن کر جیئے, اور آپ ہی کی فرما برداری اور آپ ہی کی مائیت خاصہ کے ساتھ ہماری روح اس دنیا سے پرواز کرے, اور قبر میں میدان حشر محشر میں برزخ میں میدان محشر میں اور جنت میں یا اللہ اپنا قرب خاص ہم سب کو عطا فرما, اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرما, اپنے یا اللہ دوستوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا فضل خاص یا اللہ اپنے کرم کا ہاتھ بڑھائیے, ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے, اپنے کرم کا ہاتھ بڑھا کر ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے, اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اپنا صحیح علم نصیب فرما, علم معرفت عطا فرما, علم نبوت عطا فرما, اور نور نبوت سے ہمارے سینوں کو منور فرما, اپنی یاد سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہماری حیات کو روشن فرما, عمل مقبول عطا فرما, اخلاص تقوی درد دل کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے, یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے, یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے, ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما, ہمارے مشائخ کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما, ہمارے دوست احباب کے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا مالک یوم الدین, کہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں, آپ قاضی نہیں ہیں. یا اللہ قاضی جو ہے وہ جو ہے قانون کا پابند ہوتا ہے, اگرچہ اس کو معلوم بھی ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ مجرم نہیں ہے, لیکن اگر اس کے خلاف ثبوت موجود ہو تو وہ سزا دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اے اللہ آپ نے اپنے قیامت کے دن کے لیے آپ اپنے کو مالک فرمایا ہے. کہ اللہ میرے شیخ فرماتے تھے, میرے میری مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ عبادتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی محنت و عبادتوں سے نہ بخشا جائے گا، یا اللہ آپ مالک ہیں، اپنے کرم سے اس کو اگر جنت عطا فرما دے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، آپ جس کو چاہے اپنی جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ یا اللہ بحقی مالک یوم الدین ہم سب کو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، گناہوں کو ہمارے لیے مشکل ترین فرما دیجئے، گناہوں کو ہمارے لیے ناممکن بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری ہمارا اوڑھنا بچھونا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ آپ اپنے کرم سے، آپ ہی نے ہم کو سکھایا اہدنا الصراط المستقیم کہ صراط مستقیم لوگوں کا رستہ، اس کی ہدایت مانگو کہ مانگنا ہمیں سکھایا، اور آپ ہی نے یا اللہ پھر فرما دیا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہم نے انعام فرمایا ان لوگوں کا رستہ یہ وہ رستہ ہے جو آپ تک جانے والا ہے۔ یا اللہ آپ کو واسطہ آپ کے اس کرم کا، اس رحمت اور محبت کا کہ آپ نے منام علیہم لوگوں کو پیدا فرمایا، ان کی خبر ہم کو عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ یا اللہ اس کرم کے صدقے، اس رحمت کے صدقے ان منام علیہم لوگوں کو کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ ان انعام یافتہ لوگوں کے رستوں پر ہم سب کو چلا دیجئے، اور یا اللہ تعالی بے ہم سب کو وفادار بنا دیجئے، اپنا وفادار بنا، اپنے رسول کا وفادار فرما، اپنے صحابہ کا وفادار بنا، علماء کا وفادار بنا، یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا وفادار بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں بے وفائی سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، میری والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، میرے شیخ دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دیجئے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دیجئے۔ یا اللہ اور جو ہمارے پیارے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ میرے شیخ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، آپ کی محبت، آپ کی معرفت کا جو درد اللہ، یا اللہ جو بیان فرمایا آپ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یا اللہ بغیر استحقاق ہم نالائق ہیں، یا اللہ بغیر اس کا استحقاق نہیں رکھتے، لیکن آپ کے کرم پر نظر رکھتے ہیں حضرت ہی کے صدقے میں، اور یا اللہ اس عطا کے صدقے میں جو آپ نے میرے شیخ کو وہ درد دل عطا فرمایا، اس عطا کے صدقے میں ہم سب کو بھی عطا فرما دیجئے، اس عطا کے صدقے میں ہم سب کو وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے موتی آپ اگر عطا فرمانا چاہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، بحق اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم اعطنا، اللہم اعطنا، اللہم اعطنا۔ یا اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا، یا اللہ بس آپ اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے اور ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہمارے میرے شیخ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اپنی محبت کا وہ درد جو آپ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمایا، یا اللہ وہ درد محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا وقت، ہماری اولاد کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے شہر میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے شہر میں امن عطا فرما، ہمارے ملک میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دینی خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے یا اللہ اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما،
یا اللہ سارے عالم میں ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے عالم میں ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ چوٹیوں پر رحم فرما، بلوں میں مچھلیوں پر رحم فرما، سمندروں میں دریاؤں میں یا اللہ، پرندوں پر رحم فرما، فضاؤں میں یا اللہ، سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کو میں جو کمی ہے کوتاہی ہے، یقیناً کمی کوتاہی ہے، یا اللہ معاف فرما، اس قصور کو معاف فرما یا اللہ. یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میری کوتاہیوں کو معاف فرما، جو پڑھنے میں کوتاہی کی اس کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، معاف فرما دیجئے یا اللہ، معاف فرما دیجئے، ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کو یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے یا اللہ. ماؤں کو میرے مرشد فرماتے تھے کہ ماؤں کو جب بچہ پیشاب کرتا ہے، پخانا کرتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، ماں اس کو چپت لگاتی ہے، اس کو لے کر جاتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو مارتی ہے، لیکن یا اللہ تو نے ماں کے دل میں شفقت رکھی، اس کے دل میں رحمت رکھی کہ بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اسے پاؤڈر لگاتی ہے، اس کو اچھے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو پیار کرتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے. اے اللہ، ماں کو شفقت دینے والے، ماں کے دلوں میں رحم ڈالنے والے، ماں کو محبت سکھانے والے، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کر لیجئے. اے اللہ ہم گناہوں میں آلودہ ہیں، گناہوں کی غلاظت میں لتڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنا کرم فرما، ہمیں پاک فرما، اے اللہ شفقت سے پاک فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اور رحم فرما کر، پاک فرما کر اپنا پیار عطا فرما، اپنی رحمت کی گود عطا فرما، اپنا قرب و تعلق خاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا وہ درد عطا فرما، ایسا اپنی ذات پاک سے چپکا لیجئے کہ ہمیں سارا عالم آپ سے چھیننا چاہے، چھڑانا چاہے، نہ چھڑا سکے، یہاں تک کہ شیطان بھی ہمیں نہ چھڑا سکے، ہمارا نفس، یہاں تک کہ اللہ اگر ہم بھی جانا چاہے، ایسا ہمیں اپنا مجبور محبت فرما دیجئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جا سکیں. یا اللہ اپنا خاص کرم ہم پر فرما دیجئے. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق الف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم تقبل هذه الدعوات بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق أنت الله بحق أنت الله بحق أنت الله لا إله إلا أنت العدو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر اللهم إنك مليك مقتدر اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمري يكون. اللهم سعدنا في الدارين اللهم سعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم وصل وسلم على نبيك وحبيبك ومحبوبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.